تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
تؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت آپ کی خدمت میں اپنے دل کا ایک جائزہ پیش کرنے کا ارادہ ہے. وہ جائزہ تقریباً ہم سب کی دل کا جائزہ ہے، اور وہ ہم سب کے دل کی ایک آواز ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس جائزے میں اپنے اندر جو کمی سمجھ میں آئے اور جو کمی محسوس ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. وہ جائزہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے دل میں جھانکتے ہیں اور اپنے دل کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات صاف طور پر محسوس ہوتی ہے کہ دین کی باتیں، آخرت کی باتیں، اللہ تعالی کی یاد، آخرت کی فکر اپنے دل میں بہت کم محسوس ہوتی ہے. زیادہ تر ہمارے دل میں جو بات ہمیں نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے وہ دنیا کی محبت، دنیا کی فکر، دنیا کی چیزوں کی چاہت، دنیا کی چیزوں کی لذت، ان کی خواہش بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی. عام طور پر ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں جو خیالات آتے رہتے ہیں وہ زیادہ تر دنیا سے متعلق ہوتے ہیں. دنیا کی تمنائیں، آرزوئیں اور خواہشات برابر ہمارے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے ذہن پر اور ہمارے دماغ پر چھاتی رہتی ہیں. کچھ ان میں سے پوری ہوتی ہیں، اکثر پوری نہیں ہوتی. جس پر ہمارا بس چل جاتا ہے اور جس کو ہم پورا کرنے کی کچھ ہمت پاتے ہیں اور قدرت پاتے ہیں، وہ پوری ہو جاتی ہے یا ہم پوری کر لیتے ہیں. اور جو ہمارے اختیار سے باہر ہوتی، ہماری قدرت میں نہیں ہوتی، اس کے اسباب مہیا نہیں ہوتے، بس وہ ایسے ہی بغیر پوری ہوئے دل کے اندر دبی کی دبی رہ جاتی ہے. یا آئندہ کے لیے ہم اپنے دل میں اس کا ارمان رکھتے ہیں کہ بھائی ابھی تو نہیں ہو سکی، چلو پھر کبھی دیکھیں گے. یہ ایک عام حالت ہے ہمارے دل کی. ہمارے دل کے اندر یہ نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو اتنی مقدار میں نہیں آتا جتنی مقدار میں آنا چاہیے، کہ ہمارے دل میں بس نیک کاموں کی طرف رغبت، نیک کاموں کے کرنے کی تمنا، آرزو، خواہش، گناہوں سے بچنے کی فکر، آخرت میں عذاب و ثواب کا دھڑکا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بے چینی اور بے قراری، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، اس کی کوئی جھلک؟ اللہ تعالیٰ سے عرض و مناجات کا شوق، ان کے سامنے گڑ گڑانے کی امنگ، اللہ اللہ کرنے کی لذت کی طلب، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، لیٹے بیٹھے ان کی یاد کی فکر، یہ باتیں ہمارے دل کے اندر بہت ہی حل خال آتی ہیں، بہت کم آتی ہیں، اگر آتی بھی ہیں تو ادھر آئی ادھر گئی. یہ حالت ہمارے دل کی بہت ہی شاذ و نادر ہوتی ہے اور بہت ہی ذرا سی دیر کے لیے ہوتی ہے. دل تو پھر نماز کی نیت باندھ دیں تب ہمارا یہی حال ہو کہ اب تو ہم نے اپنے قصد و اختیار سے اپنے آپ کو نیت باندھ کر نماز کے اندر قید کر دیا، نیت باندھتے دل نماز سے باہر. اب جسم تو نماز کے اندر ہے اور رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، قومہ ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، قعدہ ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، مگر دل غائب ہے، ذہن نماز سے باہر ہے. دکاندار کا دل دکانداری میں مشغول ہے اور ملازم کا دل ملازمت میں مشغول ہے، اور تفریح کرنے والا کا دل تفریح گاہ کے اندر. جس کو جس چیز کی طرف دلچسپی اور لگاؤ ہے اور جس چیز کی طرف زیادہ اس کا دھیان ہے، بس اس کا دل اسی طرف لگا ہوا، جس کی وجہ سے کبھی یہ پتہ نہیں چلتا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، اور مسئلہ ہو جاتا ہے نماز کے اندر کہ اب کیا کریں، کبھی التحیات پڑھنا بھول رہے، کبھی وتروں میں دعا قنوت یاد نہیں رہی، سوچ ہی سوچ میں ایسے پڑھے کہ پتہ ہی نہ چلا یہ کہاں گئے. وہ کسی شہر میں جو قبلہ رہوں جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے ایسا نماز نہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں. جو نماز نیت تو باندھے کھڑے ہیں آپ، لیکن اپنا دل تو دیکھو، یہ تو نماز سے باہر ہے، قبیلے سے پھرا ہوا ہے، یہ تو کسی اور کے آگے نیت باندھے ہوئے، یعنی غیر اللہ کے اندر مشہور ہے، تو ایسی نماز میں تم کو کیا ملے گا. مجھے سر بسجدہ زمین ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ایسا نماز نہ, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ سجدہ کرنے لگا تو زمین بھی کہنے لگی سجدہ تو کر رہا ہے, تیرا دل کہاں ہے؟ تم کہاں ہو؟ سجدہ یہاں کر رہے ہو, تمہارا دل کہاں ہے؟ دماغ کہاں ہے؟ ذہن کہاں ہے؟ خیال کہاں ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم جسم کو تم نے یہاں سجدے میں مشغول کیا ہے, تو دل کو بھی تو اللہ کے سامنے جھکاؤ. جب تم نے اپنا رخ خیال کے اندر قبلے کی طرف کر لیا تو دل کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے. لیکن خالی جسم تمہارا قبلے کی طرف ہے اور خالی تمہارا سر سجدے کے اندر ہے, لیکن تمہارا دل تو نماز کے اندر نہیں ہے, وہ تو کہیں اور گیا ہوا ہے, وہ تو کسی اور کام میں مصروف ہے, مشغول ہے. تو نماز جیسی عبادت میں ہمارا یہ حال کہ اس کے اندر بھی ہمارا دل غائب رہتا ہے اور نماز سے باہر رہتا ہے. کبھی بولے سے آ گیا آ گیا, نہیں تو بس نیت باندھنے کے بعد سلام پھیرنے تک ہی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم کہاں ہیں اور ہماری نماز کہاں ہے. جب سلام پھیرتے ہیں جب معلوم ہوتا ہے یہ سلام پھر گیا. خاص طور سے امام کے پیچھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ امام جانے اس کی نماز جانے, ہم تو اس کے پیچھے ہیں بھائی. لیکن اگر امام صاحب سے کہیں غلطی ہو گئی اور وہ اٹک گئے تو سارے مقتدی اٹک گئے, اس لیے انہیں خود پتہ نہیں ہم کہاں تھے. اگر وہ ہوش میں ہوتے تو امام صاحب کو لقمہ دے سکتے. اور سبحان اللہ کہتے ہیں امام صاحب بےچارے اپنی نماز ٹھیک کر لیتے, لیکن مقتدی سارے کے سارے امام کے پیچھے سب اس کے اوپر بوجھ ڈال کے کھڑے ہو گئے بس, اور خود کہیں گھومنے میں لگے ہوئے ہیں اور بےچارہ امام صاحب ہی سارے کام انجام دے رہا ہے. تو امام اٹک گیا تو پھر ساروں کی نماز اٹک گئی بس. پھر مشکل سے امام اگر صحیح ہو گئے تو ہو گئے, ورنہ تو نماز دورانی نہ پڑ جائے. تو نماز جیسی عبادت میں بھی ہمارا یہ حال ہے. تو نماز کے باہر کیا حال ہوتا ہوگا؟ تو اس کی ایک وجہ ہے, اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل جو ہے نا ہمارا, اللہ تعالیٰ نے محبت کی جگہ اس کو بنایا ہے. یہ محبت کی جگہ ہے اور یہ سارے اعضاء و جوارے کا سردار ہے. یہ سلطان الاعضاء کہتے ہیں. دل جو ہے یہ جسمانی اعضاء کا بادشاہ ہے, سارے جسم کا یہ بادشاہ ہے. یہ اور اس کو اللہ پاک نے اپنی محبت کی جگہ بنایا. اس کے اندر اللہ پاک نے محبت کرنے کی صلاحیت رکھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی محبت بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے. اصل میں تو اللہ پاک نے اس کو اپنی محبت کے لیے بنایا ہے. اس کے اندر بس اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور کسی کی محبت نہ ہو, اگر ہو تو مغلوب ہو, اس پر غالب نہ ہو. اس لیے اللہ پاک نے دل بنایا تھا انسان کو کہ اس دل میں بس اللہ ہی کی محبت ہو, اللہ ہی کی یاد ہو, اور کسی کی یاد اور محبت اس کے اندر نہ ہو یا ہو لیکن اللہ کی محبت کے ماتحت ہو, مغلوب ہو, غالب نہ ہو, اس لیے بنایا. اب ہماری غفلت کی وجہ سے, ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اس دل میں اللہ تعالی کی محبت تو مغلوب ہو گئی, بس اتنی سی ہے کہ جس سے الحمدللہ ہم صاحب ایمان. لیکن جتنی محبت درکار ہے اور مطلوب ہے اور مقصود ہے وہ نہیں. اور اللہ تعالی کے سوا جتنی چیزوں کی محبتیں ہیں, جس کا ایک عنوان دنیا کی محبت اور دنیا کی نسبت سے ساری دنیا کی چیزوں کی محبت, پیسے کی محبت, دولت کی محبت, عزت کی محبت, مرتبے کی محبت, شان و شوکت کی محبت, شہرت کی محبت, اولاد کی محبت, میاں بیوی بیوی بچوں کی محبت, بہن بھائیوں کی, دوست احباب کی, سارے دنیا کی چیزیں آ گئی اس کے اندر. وہ دنیا کی جو محبت ہے وہ ہمارے دل کے اندر غالب آ گئی. اور ظاہر ہے جس چیز کی محبت غالب ہوگی اسی کی تمنائیں, اسی کی آرزوئیں, اسی کی خواہشات اور اسی کی جذبات پیدا ہوں گے. ہمارے دل میں چونکہ دنیا کی محبت رچ بس گئی اور غالب آ گئی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس اب ہماری سوچ بھی اسی طرف ہوگی, غور و فکر بھی اسی طرف ہونے لگا, سوچ وچار بھی دنیا کے بارے میں ہونے لگا, یادیں بھی دنیا کی آنے لگی، محبتیں بھی دل کے اندر دنیا کی رہنے لگی، تو جس کی محبت ہوگی اسی کا ذکر زبان پر آئے گا، اسی کی طرف ہاتھ پاؤں چلیں گے، اسی کی طرف دماغ کام کرے گا، اسی کی طرف ہم متوجہ رہیں گے، وہی خواب نظر آئیں گے. تو خواب بھی ہمیں وہی نظر آتے ہیں دنیا والے. یہ ہے اصل وجہ. اور یہ ہمارے دل کے خراب ہونے کی علامت ہے. کیونکہ میں نے عرض کر دیا کہ اس دل کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے بنایا تھا، اور ہم نے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو بسانے کے بجائے دنیا کی محبت سے آباد کر لیا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑی ایک خوبصورت حکایت کے ذریعے سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال دینے کا امام بنایا، اور وہ مثالوں کے ذریعے، حکایتوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے باریک باریک باتیں دل میں نقش کر دیتے ہیں، اور جو بات مثال سے دل میں نقش ہو جائے تو پھر عمل کرنا باقی رہتا ہے. پھر بھی کوئی عمل نہ کرے تو پھر وہ ہماری اس کی کوتاہی ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا. جب وہ بڑا ہوا اور شادی قابل ہوا تو بادشاہ سلامت کو اس کے نکاح کی فکر ہوئی. بادشاہ کیونکہ نیک تھا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ بجائے کسی اور بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے، میں اس کا نکاح کسی نیک گھرانے میں کروں، اور نیک خاتون اس کے واسطے تلاش کروں. تو بادشاہ سلامت کی بیوی کو معلوم ہوا تو اس نے اعتراض کیا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، نیک رشتہ تلاش کرنا مناسب ہے، اچھا ہے، دیکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیے کہ شہزادہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کے بعد یہ آپ کا ولی عہد ہے، اور آپ کے بعد یہ آپ کی جگہ بیٹھنے والا ہے، تو اس کی بیوی بھی کسی بادشاہ کی بیٹی ہونی چاہیے تاکہ مال کے اعتبار سے، حکومت و سلطنت کے اعتبار سے بھی جوڑ پورا ہو. لیکن بادشاہ سلامت نے کہا کہ تمہاری رائے سے مجھے اتفاق نہیں ہے، مالداری دیکھنا کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے، دینداری دیکھنا اصل چیز ہے. دینداری ہے تو اگر اس کے ساتھ مال بھی ہے تو وہ بھی خیر ہے، لیکن اگر دینداری نہیں ہے تو پھر مالداری بیکار ہے. اور جہاں جس جوڑ کا تم رشتہ مجھے بتا رہی ہے وہاں پہ دینداری تو ملتی نہیں ہے، دنیا داری ملتی ہے وہاں پہ. اور دنیا داری کے ساتھ کوئی رشتہ کرنا کامیابی کی علامت ہے، اس میں کامیابی مشکل ہے. جو کامیابی، جو خیر، جو بھلائی دیندار رشتے کے اندر ہو سکتی ہے، دنیا دار رشتے میں نہیں ہو سکتی. بہرحال باسط سلامت میں اور ان کے اہلیہ میں اختلاف ہوا، آخر باسط سلامت اپنی رائے منوانے میں کامیاب ہوئی، اور باسط سلامت کی اہلیہ بھی اس سے متفق ہوئے، ٹھیک ہے پھر آپ اس کا کسی نیک گھرانے میں رشتہ تلاش کیجئے، چاہے وہ شہزادی نہ ہو. کوشش کرنے کے بعد بہرحال شہزادے ایک جگہ نکاح ہو گیا. بیوی خوبصورت بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، وہ شہزادی نہ تھی. نکاح ہو کر کے کافی عرصہ گزر گیا لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی. تو بھائی سلام کو فکر ہوئی کہ بھائی کافی عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں ہوئی، اولاد تو ہونی چاہیے. تو اس نے اپنے عمرا کو، بزرا کو، اپنے مخلص احباب کو اور علماء کو، صلحاء کو، سب کو جمع کیا. تو جمع کرنے کے بعد ان سے مشورہ کیا ہے، کافی عرصہ ہو گیا شادی ہوئے لیکن کوئی اولاد نہیں ہو رہی، معلوم نہیں کیا بات ہے، کس وجہ سے نہیں ہو رہی. تو تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ نکاح ہوتے ہی شہزادے پر ایک کابلی بڑھیا، انتہائی بدشکل، بدصورت خراٹ نے اس پہ جادو کر دیا ہے. اور اسی دن سے یہ اس بد شکل بدصورت عورت کے پاس جاتا ہے اور اسی سے محبت کرتا ہے, اسی کے اوپر عاشق اور فدا ہے, اور ابھی تک اس نے اپنی بیوی کو دیکھتا تک نہیں ہے, اس وجہ سے اولاد بھی نہیں ہوئی. جب بھائی رام کو یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بڑا غم ہوا اور بہت صدمہ ہوا, اور جناب پہلے ہی اس کو اپنی بیوی سے اختلاف ہو چکا تھا اس بارے میں, اس سے اور زیادہ اس اختلاف کو تقویت ملی, جس کا اسے اور صدمہ ہوا کہ اب میرے گھر والے بھی کہیں کہ ہم تو پہلے آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا کہیں جوڑ کا رشتہ تلاش کیجئے, بے جوڑ رشتہ کرنے سے رشتے کامیاب ہونا مشکل ہے. تو بھارت بادشاہ کو دوہرا غم ہوا, اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے کہ جب کوئی خدا نخواستہ کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی آفت آئے, کوئی ناقابل برداشت غم پیش آ جائے, تو بس آدمی اصل کام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع والا کر لے. یہ وہ نسخہ ہے جو ہزار نسخوں سے زیادہ قیمتی ہے, اور ایسا نسخہ ہے کہ یہ الحمدللہ کامیاب ہی جاتا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو, مصلحت ہو, تو پھر بھی فائدے سے خالی نہیں, نفع سے تو خالی ہی نہیں ہے, لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس پریشانی میں آدمی مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے نجات دے دیتے ہیں. صرف یہ ہے کہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا رہے, گڑ گڑا کر روتا رہے, اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگتا رہے اور عرض کرتا رہے, تو الحمدللہ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ اپنے رجوع کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرما دے. تو بادشاہ نے ایسی کیا, تنہائی میں گیا اور اس نے مسلح پر اپنا سر رکھ دیا اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ میں اس صورت حال کو سن کر کے بے قرار ہوں, بے چین ہوں, اور آپ کے سوا کوئی بے قراری کو اور بے چینی کو دور کرنے والا نہیں, آپ ہی بگڑی بنانے والے اور آپ ہی مصیبت اور پریشانی کو رفع کرنے والے ہیں, آپ سے بھی کوئی بھی مصیبت دور کرنے والا نہیں ہے, میرا بیٹا اس مصیبت میں مبتلا ہے, اس کا حل تو آپ ہی کے ہاتھ میں. بس وہ دیر تک دعا کرتا رہا, روتا رہا, گڑگڑاتا رہا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا نقد قبول ہوئی. اور ایک غیب سے ایک آدمی نمودار ہوا اور اس نے بادشاہ کو سجدے سے اٹھایا اور کہا تم میرے ساتھ ابھی چلو اور میں تمہاری اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور وہ اس کو ایک پرانے قبرستان میں لے گیا اور دو قبروں کے درمیان سے اس نے مٹی ہٹائی اور وہاں سے ایک بال نکالا جس میں جادو کی 100 گرہیں لگی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے شہزادہ جادو کے زور سے وہ اپنی بیوی سے نفرت کرتا تھا اور اس بد شکل بدصورت عورت کے اوپر فدا اور قربان تھا. اور اس نے کچھ کہا, پڑھ کر کے ایک گرہ کھولنا شروع کیا. جیسے جیسے وہ گرہ کھولتا جاتا تھا شہزادے کا جادو کم ہوتا جاتا تھا اور وہ اس جادو کے اثرات سے باہر نکلنا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ جب اس نے آخری گرہ کھولی تو شہزادہ اس بوڑھی عورت کے, تو کابلی عورت کے جادو سے بالکل آزاد ہو گیا, اور جادو کے زور سے اس نے اس شہزادے کے آنکھوں پر جو نظر بندی کی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے وہ اس انتہائی بد شکل بدصورت بڑھیا عورت کو خوبصورت اور حسین سمجھتا تھا, اسی وجہ سے وہ اس کے پاس جاتا تھا, اس سے محبت کرتا تھا, اور اپنی اس کو بیوی جو تھی وہ بڑی بد شکل بدصورت معلوم ہوتی تھی اور اس سے وہ بے انتہا نفرت کرتا تھا, اس لیے آج تک کبھی اس کے پاس گیا ہی نہیں تھا. یہ ساری نظر بندی ختم ہو گئی, سارا جادو کافور ہو گیا, اور جو ہی وہ اپنے ہوش میں آیا اور اس نے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیا تو وہ شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا اور ندامت کے مارے اس کا پسینہ پیشانی سے نمودار ہو گیا, اور اس سوچنے پڑ گیا کہ ہائے یا اللہ یہ کیا ہوا, میں ایسی بد شکل بدصورت عورت کے پاس جاتا تھا, میں کس خاندان کا, میرے ماں باپ کیسے, میرا ماحول کیسا, میرا یہ عمل کیسا. تو وہ بہت ہی اس کو پشیمان نادم شرمندہ ہوا, اور دوسری طرف جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ تو حیران رہ گیا کہ میں پہلے تو اس سے بڑی نفرت کرتا تھا, یہ تو اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے, ہر لحاظ سے یہ اس قابل ہے کہ بلا شبہ اس کو بیوی بنا کر رکھا جائے. اس طرح سے اس کا وہ جادو ختم ہوا اور پھر وہ اپنے گھر میں آباد ہوا اور اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا. اس قابل عورت سے وہ جدا اور الگ ہوا. تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کے اندر تین چیزیں آپ نے دیکھی. ایک شہزادے کو دیکھا, ایک تو شہزادہ ہے اور ایک وہ بدصورت عورت ہے جو خراب اور بڑھیا ہے, تیسرے اس کی بیوی ہے. فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں, تمہاری مثال مثل شہزادے کے ہے. اور یہ جو دنیا ہے یہ اس خراب کابلی بڑھیا عورت ہے. یہ دنیا اور دنیا میں جتنی دنیا کی محبتیں ہیں, تعلقات ہیں, دنیا کی چیزیں ہیں, ان سب کی مثال وہ بڑھیا ہے. اور آخرت اللہ اس کے رسول کی محبت وہ اس کی خوبصورت بیوی کی مثال ہے. ایمان کی بدولت اللہ پاک نے ہمیں آخرت کے قابل بنا دیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان اور مال لے کر کے اور خرید کر کے جنت کے بدلے میں خرید لیے. جنت کے بدلے اللہ پاک نے ان سے لے لیے, یعنی اب تم ان کی محبت ہمارے اوپر قربان کر دو, اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, حضور کی محبت ہے, آخرت کی فکر ہے اور آخرت کی نعمت ہے. یہ شہزادے کا اس نیک عورت سے نکاح ہو چکا, ایسے ہمارا سودا ہو چکا. لیکن اس دنیا نے جادو کیا ہوا ہے ہمارے اوپر. دنیا کا جادو کیا؟ دنیا کی محبت. وہاں بھی تو محبت تھی. شہزادے کو جناب اس بڑھیا عورت سے جادو کی بنا پر ایسی محبت ہے کہ وہ ہے تو بدشکل بدصورت کسی قابل نہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو خوبصورت سمجھ رہا, حسین سمجھ رہا, اور سمجھ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. بالکل یہ حال ہمارا بتا رہے ہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ تم پر بھی اس دنیا نے جو فانی ہے اور کیا کہتے ہیں آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کی. آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں مل کر کے بھی مکھی کے اور مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی. اتنی بے قیمت, اتنی بے حقیقت اور اتنی ان کی کیا کہتے ہیں ان کے اندر حقارت ہے کہ ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس دنیا نے ہم پر اپنا ایسا جادو کر دیا ہے کہ اس کی بنا پر اس پر تن من دھن قربان, دل دماغ اس پر فدا. اس فدا ہونے کی وجہ سے بس سات دن ہمارے دل کے اندر اسی کا خیال, اسی کا تصور اور اسی کی تمنا, اسی کی آرزوئیں, اسی کی خواہشات. چنانچہ جو روزانہ 100 روپے کما رہا ہے اس سے پوچھو بھائی کیسا تمہارا گزارا ہو رہا ہے, کہتا ہے گزارا تو جیسے کیسے ہو رہا ہے, 200 ہو جائے تو بہتر ہے. اور جو روزانہ 500 کما رہا ہے اس سے پوچھو بھائی تمہارا کام کیسا چل رہا ہے, مہینے کا شروع تو اچھا ہوتا ہے, آخر میں قرض دینا پڑتا ہے. اگر بجائے 500 کے 1000 مہینے کے ہو جائیں, روزانہ کے 1000 ہو جائیں تو پھر قرض لینا نہ پڑے. تو جس کی روزانہ 1000 روپے کی آمدنی ہے اس کا بھی حال ہے, وہ 1000 پتی سے لے کر لکھ پتی تک اور 1 کروڑ پتی تک جس کو دیکھو سب پریشان. ہر آدمی پریشان ہے. ہر آدمی یہ کہتا ہے بھائی کام نہیں چلتا, بازار جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے کھلا ہے. کھل تو گیا ہے مگر بھائی وہ جو نقصان ہوا ہے کسی طریقے سے, وہ 22 دن کا جو نقصان ہے وہ کسی طریقے سے دور ہو, یعنی وہ اس فکر میں لگاؤ. اس فکر میں کہ جو 22 دن دکان بند رہی ہے اس کا نقصان کیسے دور ہو. وہ جو ان دنوں جو میں نہ جانے کتنا کما لیتا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس موہوم متوقع کمائی کا بھی غم ہے. جو ہو رہا ہے اس پہ کوئی شکر نہیں, کھل گئی دکانیں اس پہ کوئی شکر نہیں, لیکن جناب جو نقصان ہوا ہے وہ اس کا جناب حاصل کرنا دور ہونے کی فکر پڑی. تو جتنی آمدنی والے ہیں کم سے کم آمدنی والا بھی پریشان ہے اور زیادہ سے زیادہ آمدنی رکھنے والا بھی پریشان ہے. یہ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ اوڑھنا بچھونا ہمارے دل کا دنیا کی محبت بن کر رہ گیا. تو سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز. تو سینکڑوں غم والا معاملہ ہے ہمارے ساتھ، بس وہ ایک غم والا معاملہ ہو جائے تو یہ سینکڑوں غم سے نجات مل جائے. تو ساری بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس حقیر اور بے قیمت اس دنیا کی وجہ سے ہم جناب اس کی محبت میں ڈوبنے کی وجہ سے وہ جو آخرت کی عظیم عظیم نعمتیں ہیں جن کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے دنیا کا، دنیا کے مقابلے میں ساری دنیا کی نعمتیں مل کر کے بھی آخرت کی ایک ادنا نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی، ان ساری نعمتوں کو فراموش کیے بیٹھے، نہ ان کے حاصل کرنے کی امنگ، نہ ان کو حاصل کرنے کا شوق، نہ ان کاموں کو اختیار کرنے کی فکر، یہ باتیں ہمارے دل میں. تو وعدہ اس کی یہ مولانا رومی رحمتہ اللہ نے فرما دیا کہ جادو ہو گیا ہمارے اوپر، تو اور جو دنیا میں آتا ہے اس پہ جادو ہو جاتا ہے، دنیا اپنا جادو کر دیتی ہے اور جادو کرتے ہی وہ اپنا عاشق بنا لیتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے آدمی کی توجہ کم ہو جاتی ہے. یہ ہے اصل وجہ. جب یہ ہے تو بس پھر جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کا جادو دور کیا، ہمیں بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. ہم پر بھی جادو چلا ہوا ہے الا ماشاءاللہ، جو اللہ کے بندے ہو تو مستثنا ہے بھائی. لیکن عام طور پر ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، ان کی ذکر کی، فکر کی، یہ باتیں ہمارے دل میں نہیں آتی، آتی ہیں تو برائے نام آتی. اور اللہ والوں کے دل کا حال یہ ہے کہ وہ لیٹے ہوں یا بیٹھے ہوں یا چل رہے ہوں یا پھر رہے ہوں یا آ رہے ہوں یا جا رہے ہوں، بس ان کے دل میں تو اللہ تعالی کی یاد بسی ہوئی ہوتی. آج نہ بیٹھا ہو یا نہ آشنا، مجھ کو مطلب اپنے سوز و ساز سے، ان کے دل کی تو یہ حالت ہوتی. کہ کوئی جان پہچان والا ہو چاہے نہ ہو، اجنبی ہو یا جان پہچان والا ہو، بلکہ کوئی ہو یا کوئی بھی نہ ہو، ان کا دل کا تعلق اللہ تعالی سے جڑا رہتا ہے. دل میں ان کے اللہ کی یاد بسی رہتی ہے، اللہ اللہ ان کی زبان کرتی رہتی ہے اور دل اللہ تعالی سے سرگوشی مشغول رہتا ہے. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. ان کے دل کا یہ حال ہو. یہ چودہ رات کے اندر ستارے تو موجود ہوتے ہیں لیکن چودہ رات کی روشنی میں وہ سب کے سب اس کے سامنے چھپ جاتے ہیں، اور چودہ رات چاند سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. ایسے اللہ والوں کو بھری مجلس کے اندر بھی، بھرے مجمع کے اندر بھی، عین مشغولیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے چودہ رات میں چاند نظر آتا ہے. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، وہ جا رہے تھے. اب جب ان کے جانے میں ہمارے جانے میں کتنا فرق ہے، چلتے چلتے دل دل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ آپ کی کیا قیمت ہے، کس قیمت پہ آپ دستیاب ہیں، اللہ کس قیمت پہ آپ ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دونوں جہاں ہمیں دے دو اور ہمیں لے لو، دونوں جہاں ہماری قیمت ہے، دنیا اور آخرت ہمیں دے دو اور ہمیں لے لو. اللہ تو فارسی میں انہوں نے اس کو تعبیر کیا ہے، قیمت گفت خود قیمت گفت ہر دو عالم گفتائی. یا اللہ آپ نے دونوں عالم اپنی قیمت بیان فرمائی ہے، نرخ بالا تم کے افضانی ہنور. اللہ آپ اپنی قیمت بڑھائیے، بہت سستا کر دیا آپ نے اپنے آپ کو. اللہ قیمت گفت ہر دو عالم گفتائی، قیمت خود ہر دو عالم گفتائی. آپ نے دونوں عالم اپنی قیمت بیان فرمائی کہ دنیا اور آخرت مجھے دے دو لے لو، اس کے عوض میں ملنے کے لیے تیار ہوں، میری قیمت دونوں عالم ہے. تو دونوں عالم کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. میں کہ یا اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتلائی ہے، نرخ بالا کن اپنی قیمت بڑھائی ہے، ارزانی ہنور یہ تو مجھے بہت سستا معلوم ہوتا ہے سودا، آپ تو بہت قیمتی ہیں دونوں عالم، آپ کی کہاں قیمت ہو سکتی. اللہ سبحانہ. اور دونوں عالم دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی دنیا کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق گزار دو، ایک ہے خدا چاہی، ایک ہے من چاہی. خدا چاہی یہ ہے کہ ان کے اطاعت کے مطابق، ان کی فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی گزار دو، دنیا میں رہو، دنیا کو استعمال کرو، کھاؤ پیو، مگر ان کی ہدایت کے مطابق. من چاہی مت کرو یہاں، بس یہ دنیا آپ نے ان کو دے دی اور دنیا دے دی، آخرت بھی دے دی ان کو. طاقت کا مسئلہ بہت آسان ہے، بس دنیا ہی کوئی آدمی قربان کر دے ان کے اوپر، یعنی اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے خواہشات، اپنے جذبات اور اپنے ارادوں کو ان کی اطاعت میں فنا کر دے، اور اس کا آسان راستہ یہ ہے کسی اللہ والے سے رابطہ قائم کر کے اس سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارنا شروع کر دے. وہ اللہ والا بتائے گا بھائی اب یوں کرو، اب یوں کرو، کاروبار اس طرح کرو، تجارت اس طرح کرو، زراعت اس طرح کرو، شادی بھی اس طرح کرو، گھر میں اس طرح رہو، بہن بھائیوں سے یہ معاملہ کرو. وہ بتاتے رہیں یہ بھائی جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جو جائز ہو، جو نیکی ہو اسے اختیار کرو، جو بدی ہو گناہ اسے پرہیز کرتے رہو. تو رہنما کے ساتھ چلنے میں آسانی رہتی ہے، اب خود چلنے میں ٹھوکرے کھانے کا بڑا خطرہ اور اندیشہ ہے. تو شریعت کے مطابق زندگی گزار دو اس دنیا کے اندر، 50 سال کسی کی زندگی کے ہیں، 100 سال مشکل سے کسی کی زندگی کے ہیں، 70 سال کسی کی زندگی کے ہیں، بس اتنی سی زندگی ہے. یہ زندگی آدمی یا تو اپنی مرضی کے مطابق گزار دے یا شریعت کے مطابق گزار دے. جس نے شریعت کے مطابق گزار دی اس نے گویا دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی، یا اللہ یہ دنیا میری آپ کے اوپر فدا، اللہ تعالیٰ اس کے ہو جائیں. من کان لائے کان لو، جو اللہ کا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے. دیکھیں ہم لوگ بھی چلتے رہتے ہیں، کبھی بازار جا رہے ہیں، کبھی کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز دینے جا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز لینے جا رہے ہیں، کبھی بازار جا رہے ہیں، کبھی گھر جا رہے ہیں، کبھی مسجد جا رہے ہیں، کبھی مسجد سے آ رہے ہیں، مگر ہم تو چلتے چلتے کبھی اس قسم کی باتیں کرتے نہیں. نہ ہمیں ایسی باتیں ذہن میں آتی اور ان کے ذہن میں دیکھو کیسی پیاری بات آئی. یہ فرق ہے ہمارے میں اور اللہ والوں میں، کہ ان کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بسی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے، اس لیے وہ چلتے پھرتے بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں یاد آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی باتیں یاد آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ان کی زبان سے سنیں گے، بلکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ایسی بھری ہوتی ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ آخر میں فرمایا کرتے تھے، جب ہمارے حضرت بہت کمزور ہو گئے تھے تو کبھی کبھی حضرت کی خاموش مجلس بھی ہوتی تھی. حضرت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی تھے وہ حضرت کی خدمت میں جاتے تھے، اور جا کر کے بس حضرت اتنے کمزور تھے کہ بول نہیں سکتے تھے، کبھی ڈاکٹر بھی منع کر دیا کرتے تھے کہ بھئی آپ بولیں نہیں، خاموش رہیں. تو اس وجہ سے بھی حضرت احتیاط کرتے تھے. کبھی واقعتاً حضرت کے جسم میں مبارک میں اتنا ذوق ہوتا تھا کہ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو آپ فرماتے تھے بلا لیتے تھے سب کو، اور پھر فرماتے تھے بھائی آ جاؤ 10-15 منٹ بیٹھ جاؤ. اور فرماتے یہ مت سمجھنا کہ بھائی نفع بولنے پر موقوف ہے، نہیں، تم آ کے بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھنے سے بھی نفع ہوگا انشاءاللہ. وہ نفع یہ کہ اللہ کے واسطے آئے ہیں، اللہ کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ والے کے پاس آئے ہیں، تو اللہ کی نسبت جہاں آ گئی وہ تو سراسر نفع ہی نفع ہے، وہاں پر تو خیر ہی خیر ہے، نقصان کا تو کوئی خانہ ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ والے خدمت حضرت یہ کہ وہاں تو خاموش بیٹھنا بھی نفع سے خالی نہیں. اور اس لیے نہیں کہ اللہ والوں کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے جلتا ہوا چراغ، جلتا ہوا چراغ، کہ چراغ روشن ہے تو جو بھی اس کے سامنے جائے گا اس کو روشنی ضرور پڑے گی، چاہے کسی کا ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو، خواہش ہو یا نہ ہو، طلب لے کر گیا ہو یا بے طلب کے گیا ہو، روشنی سب پہ پڑے گی. اور جو جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی منور ہوتا چلا جائے گا. ایسی مثال ہے، لہٰذا جو کسی اللہ والے پاس گیا تو اس کا بولنا شرط نہیں ہے، اس کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی شمع روشن ہے اس کی روشنی بیٹھنے والوں پر پڑے گی. اور جو جتنا زیادہ قریب ہوگا، قریب کا معنی یہ ہے کہ جتنی اس کے اندر زیادہ طلب ہوگی، تڑپ ہوگی اپنی اصلاح کی، اپنے اخلاق و اعمال کو درست کرنے کی، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانے کی، جس میں جتنی زیادہ طلب ہوگی اتنی زیادہ اس کے اوپر روشنی پڑے گی. ظاہر میں چاہے وہ دور بیٹھا ہو، مجلس میں چاہے وہ دور بیٹھا ہو، لیکن اس کے اندر اگر طلب ہے اور اس کے اندر اخلاص ہے تو اس کے اوپر اتنی ہی روشنی پڑے گی جتنا اس کے اندر ظرف ہے اور جیسے اس کے اندر طلب و تڑپ ہے. اگر ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی اپنا دل اللہ والوں کے دل سے ملا دے گا تو ایسا جیسے کسی نے اپنے چراغ کی لو جلتے ہوئے چراغ کی لو سے ملا دی اور اس سے ملا دی تو اس کی بتی میں بھی ایک شعلہ روشن ہو جائے گا، پھر وہاں سے ایک نور کا ایک شعلہ ادھر بھی منتقل ہو جائے گا. اب جیسے وہاں چراغ جل رہا تھا ایک چراغ یہاں بھی جل گیا ہمارے اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت آ گئی. یہ ہے بھائی. اس لیے اللہ والوں کے پاس اگر کبھی جائے اور وہ مشغول ہوں مصروف ہوں نہ بولیں تو کبھی آدمی اس کا خیال نہ کرے. آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے گئے ہیں اللہ کی محبت کے لیے گئے ہیں اس لیے گئے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی اللہ کا نیک بندہ ہے میں اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو, آپ کو مقصد حاصل ہو جائے گا. ہمارے رحمۃ اللہ علیہ خاموش مجلس بھی ہوتی کچھ بھی نہیں حضرت بیان فرمائے بیٹھنے والے بھی خاموش بیٹھے اور حضرت بھی خاموش بس اللہ اللہ میں مشغول ہیں یا دھیان دیا حضرت. اس کے بعد 10 منٹ ہوئے پھر حضرت نے اچھا بھی چلو لیا اور سب اٹھ کے واپس آ جاتے. کبھی ہمت ہوتی دعا فرما دیتے دعا کر کے آ جاتے نہیں تو پھر ایسے ہی اٹھ کے بس حضرت کو زیارت دیکھ کر کے سب واپس آ جاتے. خود ہی فرماتے تھے کہ بھائی یہ بھی نفع سے خالی نہیں. اللہ والوں کی خدمت و صحبت میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے دل میں چونکہ اللہ کی محبت بھری ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی ان کی زبان پر ہوتی ہیں بلکہ ان کے پاس بیٹھنے سے خود بخود بیٹھنے والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے بلکہ وہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے جناب سراپا ذکر بن جاتے ہیں. ایک شعر ذکر کتنا کیا کرا ہم نے قابل ذکر ہو گئے ہم بھی. اللہ والوں کو ذکرہ تو وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کیا کہ آج ان کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہو رہا ہے. حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے اور جس ہاتھ میں قلم تھا اس کی ایک انگلی کے اندر ایک ہلکی سی پھانس چھپ گئی گھس گئی جسم کے اندر. اور آپ جانتے ہیں کہ پھانس گھس جاتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی. تو حضرت تھوڑی دیر لکھتے پھر وہ بے چینی ہوتی قلم رکھتے اور پھر آپ اس کو ٹٹولتے دیکھتے کہ ہاں بھائی کس طرف سے وہ ہوتی ہے باریک سی اندر گھس جاتی ہے نظر بھی آسانی سے نہیں آتی. پھر تھوڑی دیر لکھتے پھر قلم رکھ دیتے اور پھر پھانس کو تلاش کرتے. کچھ دیر کے بعد وہ پھانس نکل گئی اور جسم میں سکون ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ گراسی ہوتی تو برائے نام ہے وہ ایک رسی کا جو وزن ہوتا ہے اس کا بھی وہ سوا حصہ ہوگا اتنی باریک ہوتی ہے بعض مرتبہ لیکن چبھتی ہے جیسے کہ کانٹا چبھ رہا ہو اور جب تک نکل نہ جائے سکون نہیں آ رہا طبیعت کے اندر. آدمی برابر اس کو تلاش کرتا رہتا ہے بلکہ سوئی سے بعض دفعہ جسم کو کریدتا ہے اور کھال تک صاف کر کے اس کو اندر سے نکالتا ہے نکالتے سکون ہوتا ہے. تو حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اتنی سی پھانس ہے اتنی باریک ہے کہ نظر بھی آنا مشکل ہے لیکن میرے جسم نے اس کو برداشت نہیں کیا. جب تک وہ نکل نہ گئی اس وقت تک سکون نہیں ہوا. ہمارا بس یہ سمجھ لو ہمارا دل کا حال ہے کہ اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیسے محبت آئے جب اس کے اندر سینکڑوں محبتوں کی پھانسیں اس کے اندر چبھی ہوئی گھسی ہوئی. یہ ہمارے دل کے اندر تو ساری دنیا بھر کی محبتیں بھری ہوئی ہیں. جہاں سینکڑوں محبتیں بھری ہوئی ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے آئے؟ اس میں تو ایک ہی چیز آ سکتی ہے, یا تو اللہ کی محبت آئے گی یا پھر دنیا کی محبت آئے گی. اللہ والوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی. اور ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت برائے نام ہے جب کہ چاہیے اس سے زیادہ. یہ وجہ ہے. لہذا ہم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں جو ہر وقت فکر رہتی ہے تو دنیا کی فکر رہتی ہے. دنیا کی پریشانیاں ہموم غموم تفکرات تمنائیں آرزوئیں خواہشات یہ جو ہمارے دلوں کے اندر چھائی ہوئی ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت چھائی ہوئی نہیں ہے. لہذا اب ہمیں اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے اور اپنی اس کمی کا ازالہ کرنا چاہیے اور اس کو دور کرنے کی فکر ہونی چاہیے تاکہ ہمارے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آئے, اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل کے اندر بس جائے اور پھر ہم دنیا میں اس طرح رہیں کہ بس ہمارا مقصد زندگی اور مرنا جینا سوائے اللہ کے کوئی اور کچھ نہ ہو. ان صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی للہ رب العالمین کا ہم بھی مصداق بن جائیں جیسے اور اللہ کے سینکڑوں بندے اس کا مصداق بن چکے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا یہ حال. ان سے بڑھ کر تو اللہ کی محبت کرنے والا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. وہ تو خالص اللہ ہی تعالیٰ کے چاہنے والے تھے رضی اللہ عنہ و رضوان ان کی شان، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ جو صحابہ کرام کے بعد باقی امت میں سے کسی کو مل نہیں سکتا. ایسے اللہ تعالیٰ کے ہزاروں اولیاء اور نیک بندے ایسے